الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری است. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری است. وقت پیری گرگ ظالمی شبت پر ہیزگار. خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا میر ابد دیوار کج. محترم بھائی اور دوستو بزرگو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی خلیفہ ثانی, بہت بڑے صحابی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے, وہ ہستی ہے جن کے دل میں یا جن کی زبان پر کچھ باتیں آئی اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت شریفہ بنا کر اتاری. ایسی 18 آیت ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا یا حضرت عمر کے دل میں بات آئی یا حضرت عمر نے کسی اور کے سامنے کوئی ذکر کیا, ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا. یہ اتنے بڑے صحابی ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ مدینہ شریف میں زلزلہ آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا, کوڑا لے کر باہر نکلے اور زمین پر وہ کوڑا مارا اور زمین کو مخاطب ہو کر کہا کہ جس دھرتی پر عمر انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہو وہ دھرتی کیسے ہل سکتی ہے. کہتے ہیں کہ آج 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا, 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, لیکن آج تک وہاں بھوکم نہیں آیا. یہ وہ عمر ہے, یہ وہ عمر ہے کہ دریائے نیل جب خشک ہو جاتا تھا, سال میں ایک مرتبہ یہ واقعہ بنتا تھا, تو مصر کے لوگ اپنی دوشیزاؤں کو, اپنی جوان لڑکیوں میں سے کسی ایک کو بناؤ سنگار کر کے اس کو دریائے نیل کے حوالے کرتے تھے, جس کو ہمارے بھاشا میں کہتے ہیں بھوگ دیتے تھے. اس بھوگ کے دینے کے اوپر پھر وہ پانی جاری ہوتا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر فتح ہوا اور ان کو گورنر بنایا گیا, ان کو اس بات کا پتہ چلا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں تو ایسا ایسا معاملہ ہے کہ ایک نئی نئی دلہن, ایک دوشیزہ کو, ایک جوان لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو دریائے نیل بہنے لگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط بھیجا کہ اس خط کو دریائے نیل کے حوالے کر دو. اس خط میں لکھا تھا, میں عمر ابن خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، میں حکم دیتا ہوں کہ آج ہی تو جاری ہو جا، میرا خط تجھے ملے، میری چٹھی جس وقت تجھے ملے فوراً تو جاری ہو جا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر میرا تجھے حکم ہے کہ ابھی جاری ہو جا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پول پر سے، بریج پر سے وہ چٹھی نیچے ڈالی، تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ پانی بہنا شروع ہوا، اور اتنا پانی بہا کہ 13 میٹر اونچائی تک وہ پانی پہنچ گیا۔ یہ عمر ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے صحابی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے احسانات آج دنیا پر بہت سارے ہیں، پولیس کا بنانا، اور اسی طرح سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ، اسی طرح حکومت کو منظم کرنا، حکومت کس طرح کرنا، کون کون سے اس میں عہدے ہوں گے، بہت سارے ایجادات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیے۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ 900 جامع مسجد انہوں نے بنائی، 900 جامع مسجد، جیسے ہمارے گودرا ہے، یہ پورا گودرا میں ایک جامع مسجد ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہر شہر 900 جامع مسجد بنائی۔ ذرا سوچے انہوں نے دوسری مسجدیں کتنی بنائی ہوگی، ان کی خدمات بہت ساری ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر 2 سال اور زندہ رہ جاتے، بعض لوگوں نے لکھا 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، صرف اسلام ہی مذہب رہتا، لیکن خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے کہ اس دنیا میں کچھ نیکوکار لوگ رہیں گے تو کچھ گنہگار رہیں گے، کچھ حق پر ہوں گے تو کچھ باطل پر بھی ہوں گے، کچھ اپنے بھی ہوں گے، کچھ پرائے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا، حضرت عمر کی جو انگشتری تھی، ویٹی تھی، اس ویٹی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کفل موت واعظن، کہ موت تمہارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ان کی ویٹی کے اوپر لکھا ہوا، ان کی انگشتری کے اوپر، ان کی خاتم جو وہ سکہ مارتے تھے اس پر لکھا ہوا تھا، اس کو پہنتے تھے۔ ذرا سوچے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات اپنی انگوٹھی کے اوپر لکھی تھی، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہ کافی، مجھے میرا اللہ کافی ہے، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اور ان کی انگوٹھیوں کے اوپر، ان کی بیٹیوں کے اوپر جو کلمات لکھے ہوئے تھے وہ آج کتابوں میں موجود ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی اپنی انگوٹھی پر کوئی نام لکھنا چاہتا ہے، اپنی انگوٹھی پر کوئی کلمہ لکھنا چاہتا ہے، اپنی انگوٹھی پر کوئی وظیفہ لکھنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، اس کو لکھوا کر وہ پہن سکتا ہے ضرورت کے درجے میں۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں لکھا، موت بڑی خطرناک چیز ہے، موت ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ جب آیا، موت کا فرشتہ عزرائیل جب تشریف لائے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ خبر بھی نہیں دی ہم کو، آپ نے خبر بھی نہیں دی ہم کو، پہلے سے کہہ دیتے تو ہم کچھ تیاریاں کر لیتے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم نے 3 قاصد تمہارے پاس بھیجے تھے کہ تمہیں ان قریب موت آنے والی ہے، 3 قاصد بھیجے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو کوئی قاصد نہیں آیا، کہا یہ تمہارے پاس قاصد، پہلا قاصد تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے، یہ پہلا قاصد تھا کہ اب تمہارے جانے کا وقت آیا، تمہارے کنواں کمزور ہو گئے، تمہاری طاقتیں ختم ہو گئی، یہ دوسرا ہمارا قاصد تھا، تیسرا ہمارا قاصد تھا بڑھاپا، کہ تمہارا چہرہ جو پہلے چمک دمک والا تھا، تمہارا چہرہ پہلے جوان تھا، ایک جوان رانا کی طرح تھا، اور اس پر جھڑیاں نہیں تھی، پھر بعد میں تمہارے پر جھڑیاں لگنے لگی، شکنیں پڑنے لگی، یہ ہمارا تیسرا قاصد تھا، یہ ہمارا تیسرا قاصد، تین تین قاصد ہم نے بھیجے. حضرت کسی نبی کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے نبی سے پوچھا کہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ موت کے وقت، موت جب آنے لگتی ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا، اچانک اٹھا لیا جاتا ہے، چند دنوں تک یا چند منٹوں تک آدمی بیمار رہتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو سوئے ہیں صبح نہیں اٹھے، جو رات کو سوئے اور صبح نہیں اٹھے، کتنے لوگ ایسے ہیں. ہم نے خود ایک آدمی کو دیکھا کہ میڈیکل کے اوپر دوائی خرید رہا ہے، بالکل ہٹا کٹا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے. چند منٹوں کے بعد ہمیں پتا لگا کہ وہ آدمی انتقال کر گیا. بھائی کیا ہوا؟ اٹیک آ گیا. تو یہ ہے. اور آج کل یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے. پہلے زمانے میں یہ بیماری اتنی نہیں تھی، جو آج کے زمانے میں یہ اٹیک کی بیماری بڑھ رہی ہے، اور آگے چل کر ہو سکتا ہے دوسری بیماری قسم قسم کی لگ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت ہوا لگنے کی، پیرالیسیز ہو جانے کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، عام ہو جائے گی. جب سنو گے فلاں کو پیرالیسیز ہو گیا، وہاں سے خبر آئے گی کہ فلاں آدمی کو پیرالیسیز ہو گیا، ارے بھائی یہاں سے ابھی گیا وہ، نہیں اس کو پیرالیسیز ہو گیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت پیرالیسیز کی بیماری، ہوا لگ جانے کی بیماری عام ہو جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ زمانہ ہمارے زندگی میں کبھی نہ آئے، نہ ہماری اولاد کی زندگی میں آئے، بہرحال لیکن یہ بات ہونے والی ہے. تو اٹیک کا ہو جانا آج کے زمانے میں بہت زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ آدمی کا کھانا پینا تیل والا ہو گیا، دوسری بہت ساری یہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. موت تو نشچت ہے، موت تو کنفرم ہے، پکی ہے، لیکن ایک سبب بن جاتا ہے. ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے دوست کو کہہ رہا تھا کہ بھائی، ارے بھائی موت تو آوانی سے، موت تو آوانی سے، اینا واسطے شو بدو کروانو، آ کسرت کروانی، آئلو کروانو، پیلو کروانو، دوڑوانو. تو اس نے جواب دیا کہ بھائی موت تو آنے والی ہے، وقت پر آئے گی، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگی نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگی، لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو تڑپ تڑپ کر نہیں مریں گے. کوشش کریں گے تو کوشش کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ تڑپا تڑپا کے نہیں مارے گا، کچھ ہٹے کٹے رہیں گے، کچھ کام کرنے والے بنیں گے. بہرحال تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو نہیں چھوڑتی. دو چیزوں کے اوپر ساری دنیا کا اتفاق ہے، دو چیزوں کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، ہندو ہو، چاہے ناسٹک ہو، چاہے بودھ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا دو چیزوں کے اوپر یقین ہے. چاہے وہ اللہ کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، لیکن دو چیزوں کو تو ہر دنیا کا ہر آدمی، دنیا کا ہر آدمی، آج کہتے ہیں کہ 7.5 ارب لوگ موجود ہیں دنیا میں، تو 7.5 ارب لوگ کو اس بات کا یقین ہے، دو چیزوں کا یقین ہے. ایک تو موت اچانک آئے گی، اس کا کوئی وقت طے نہیں ہوگا، اس کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا، اور کہاں موت آئے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، کس جگہ موت آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر پوری دنیا کو، پوری دنیا کا اتفاق اور پوری دنیا کا یقین ہے. ہمارے جان پہچان ہمارے ایک استاد تھے جو دارالعلوم لوناوارا میں پڑھاتے تھے، پھر وہ چھوڑ کر بھروچ چلے گئے، پر پھر ان کے بھائی وغیرہ نے کوشش کی تو ان کی نوکری لگ گئی افریقہ میں. اب انہوں نے سوچا افریقہ جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال کب آنا پڑے، کب آنا ہوگا کوئی وقت تو طے نہیں ہے. تو میں اپنے دوستوں سے، میں اپنے ساتھی استادوں سے وغیرہ سے، شاگردوں سے مل کر میں جاؤں تو بہتر رہے گا، فون کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا آئیے ہماری دعوت کھا کر جائیے. تو بڑے خوشی خوشی وہ تشریف لائے، سارے طلبہ کی ملاقات کی، اپنے دوستوں کی ملاقات کی، اب اساتذہ کی ملاقات کی، اور سب کچھ کیا، 2-3 دن روز رہے اور پھر اپنے گھر گئے. پھر وہاں سے وہ افریقہ گئے. کہتے ہیں کہ وہ افریقہ کے ایئرپورٹ پر اترے، کوئی ان کو لینے کے لیے آیا تھا، اس میں گاڑی میں بیٹھے اور چند ہی منٹوں کے بعد پتا چلا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انتقال کر گئے. تو ان کی موت وہاں لکھی ہوگی. تو دو باتوں کا سب کو یقین ہے کہ موت آ کر رہے گی، اور موت کہاں آئے گی وہ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں. بہرحال تو موت بڑی ہمارے لیے ایک واعظ ہیں، ایک نصیحت ہیں، لیکن عقل مند آدمی وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس لیے حدیث پاک میں پانچ چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ تم اس کی قدر کر لو، خمس بالخمس، پانچ چیزوں کی قدر کر لو پانچ چیزوں سے پہلے۔ سب سے پہلا فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنے جوانی کی قدر کر لو، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو، عبادت کر لو، تلاوت کر لو، ذکر کر لو، اللہ سے محبت کر لو، اللہ تعالیٰ کے جو جو احکام ہیں وہ پورے کر لو، ورنہ پھر بڑھاپا آ جائے گا تو پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی، پھر کرسی پر بیٹھ کر لوگ نماز پڑھیں گے، اور بڑھاپا آ گیا تو پھر آدمی نہ کھڑا ہو سکے نہ بیٹھ سکے، بڑھاپا آ گیا تو سجدہ بھی نہ کر سکے، پھر یہ حالت ہو جائے گی، پھر اس وقت پھر پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب چڑیا چگ جائے گی کھیت تو پھر پچھتائے کیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی دیکھ لو کتنے ہمارے بھائی بےچارے، ہمارے وڈیل بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ سجدے کی قیمت کیا ہے، جب وہ جوان تھے تو سجدہ کرنے میں کتنا مزہ آتا تھا، اور آج ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے، آج ان کو دل دکھ رہا ہے کہ کاش ہمارے پاؤں نہ دکھتے ہوتے تو آج ہم اسی طرح سجدہ کرتے۔ تو جوانی سے پہلے، جوانی سے بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، جوانی کی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہو سکے جتنی ہو سکے خوب کرو، خوب کرو، ذکر و اذکار کرو، تلاوت کی پابندی کرو، ذکر تلاوت کی عادت ڈال دو کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد ہمیں ذکر کرنا ہے، مغرب کی عصر کی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد فلاں فلاں وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ساری چیزوں کی عادت ڈال دو، دعوت و تبلیغ میں جڑنے والے بن جاؤ، مسجد کے اندر بیٹھنے والے بن جاؤ، مسجد کو آباد کرنے والے بن جاؤ، تو ان شاء اللہ یہ جوانی ہماری جب ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں اس بات کی تسلی ہوگی کہ بڑا اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا ہم نے جوانی کی قدر کر لی، اور بہت اچھا ہوا کہ ہم نے جوانی میں عبادت کر لی، آج ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو کوئی حرج نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی سنت کی پابندی کرتا تھا، کسی عبادت کی پابندی کرتا تھا، مثال کے طور پر وہ تہجد پڑھتا تھا، وہ یا وہ چاشت پڑھتا تھا اور پابندی سے پڑھتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ چاشت نہیں پڑھ سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ کتابوں میں یوں آتا ہے کہ چونکہ اس کی جوانی میں پابندی تھی اب اس کی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اس کو تہجد کا ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے جوانی میں جو عبادت کی عادت تھی اس کو اس عبادت کا ثواب دے گا، مفت میں دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے۔ بہرحال تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھاپے سے پہلے ہماری جوانی کی قدر کر لیں، لیکن آج ہمارے جوانوں کو دیکھو زیادہ تر وقت ہمارا موبائل میں جاتا ہے، واٹسپ پر جاتا ہے، فیس بک پر جاتا ہے، ببجی گیم اور دوسری جو گیم ہے ٹک ٹاک وغیرہ ہے اس پر جاتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے جوان تقریباً موبائل کے اندر ہمارے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھ ہوگا۔ ببجی گیم اتنی خطرناک گیم ہے کہ آج ہمارے کئی جوان اس میں مبتلا ہیں، راتوں رات جاگتے ہیں، راتوں رات کہیں گھومتے رہتے ہیں، کئی مسئلے ایسے ہیں کہ بیویاں اسی لیے ان سے قطع تعلق کر لی، اور بیویاں اپنے گھر اسی لیے چلی گئی کہ یہ رات کو اس کو اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتا، کیونکہ ہم انہیں مسائل میں پڑے ہوئے۔ ابھی چند دنوں کے پہلے، دو تین دن پہلے ہم نے ایک مسئلہ حل کیا، اس میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ رات کو 3 بجے سونے آتے ہیں، رات کو 5 بجے سونے آتا ہے اور پھر سو جاتا ہے تو مغرب کے وقت اٹھتا ہے، تو پھر بیوی بچوں کا کیا حقوق ہے ان کو یہ معلوم ہی نہیں رہتا، ماں باپ کا کیا حقوق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر کسی بھی طرح اس کے موبائل کو بکوایا اور پھر اس کو یہ بہت ساری چیزیں اس کے پاس لکھوائی اور یہ اس سے عہد کروایا کہ اب موبائل استعمال نہیں کرے گا، اگر موبائل استعمال کرنا ہے تو سادہ موبائل، اور اگر بڑا موبائل استعمال کرے تو ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے، تب جا کے اس کا مسئلہ حل ہوا۔ تو ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے جوان ایسے ہیں، ہم نے ایک جوان سے کہا کہ مفتی صاحب، ہم نے اس سے کہا، ایک عامی آدمی تھا، اس کو میں نے کہا کہ بھائی رمضان میں اتنی زکات دی تھی، ذرا اس سال بھی یاد رکھنا بیواؤں کو، ہمدرد چیریٹیبل ٹرسٹ کو یاد رکھنا تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب اس مرتبہ ذرا مشکل ہے. پھر میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا اس کو, گزشتہ سال تو میری زبان پر بول بھی نہیں آئے تھے اور اس نے دے دیا تھا, اس سال کیا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا مفتی صاحب ببجی گیم میں سب ہار گیا, اور یہ شرطوں میں 20 یہ جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے اس میں سارے پیسے وہ ہار گیا, اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر بہت سارا قرضہ ہو گیا غیر مسلم لوگوں کا, اور آج اس کے گھر وہ دوڑ رہے ہیں, آ رہے ہیں, تھوکتے ہیں, ان کی بیوی نکلتی ہیں, ان کی ماں نکلتی ہے, ان کی بہنیں نکلتی ہیں, ان کی بہنوں کو جواب دینا پڑتا ہے, ان کی بہنوں کو وہ گالیاں دیتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو تم نے چھپا دیا ہے, تمہارے بھائی کو کچھ کہتے نہیں ہیں, یہ حالت ہے. تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے معاملہ. تو آج ہمارے بچے, ہمارے جوان ببجی گیم وغیرہ میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں, اپنے اوقات برباد کر رہے ہیں, اپنی عمریں برباد کر رہے ہیں. تو ہمارے جوانوں کو ان بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی چیزوں سے دور رہیں. اگر ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے تو ہماری اولاد بھی ان چیزوں سے دور رہے گی. اگر ہم بھی ان میں ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے, ہماری اولاد ہمیں دیکھتی رہے گی, ہمیں دیکھتی رہے گی, تو وہ ضرور بھی ضرور یہ چیزوں کو کرنے والی بنے گی. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوسروں کا اثر کم لیتے ہیں, دوسروں کا اثر لیتے ہماری اولادیں, لیکن ماں باپ کا جتنا زیادہ اثر لیتے ہیں اتنا زیادہ کسی اور کا نہیں لیتے. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ایسے ہی اولاد ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ کی نیکی کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے اور ماں باپ کی برائی کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے. ذرا سوچے اگر کوئی برائی ہمارے اندر ہے تو وہ 7 پشتوں تک وہ برائی جائے گی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن پاک میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ کو لے کر نکلے, ایک گاؤں میں گئے, کھانا مانگا کہ کھانا دے دیجئے. ان لوگوں نے ایک پردیسی سمجھ کر ان لوگوں نے انتا کیا کہ یہ بستی تھی, انہوں نے پردیسی سمجھ کر کسی وجہ سے ان کو کھانا نہیں دیا. لیکن اس سے آگے جب بڑھے تو اسی بستی کے اندر دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنا چاہتی ہے, جو گرا چاہتی ہے, اگر اس کو درست نہ کیا گیا تو وہ دیوار گر جائے گی. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دھکا دیا, اپنے ساتھیوں کو کہا اس کو برابر کرو, پھر اس کو مرمت کیا اور مرمت کر کے بالکل اس کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا, کسی کی خدمت کر دی, آپ نے کسی کی دیوار کو ٹھیک کر دیا, یہ بڑا اچھا کام کیا, لیکن ذرا ان سے کھانا تو مانگ لیتے, اجرت تو طے کر لیتے کہ ہم یہ دیوار صحیح کر دیتے ہیں, ٹھیک کر دیتے ہیں, آپ مجھے ہمیں کھانا دے دیتے نا, لیکن آپ نے تو کچھ مانگا ہی نہیں. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی جو جتنے بھی واقعے بنے اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی سوال کیا, میں آپ کو جواب دیتا ہوں, سارے جواب دیے. اس میں اس کا بھی جواب دیا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دیوار میں نے ٹھیک اس وجہ سے کی ہے کہ اگر یہ دیوار گر جاتی اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا, دیوار جیسی گرتی خزانہ باہر نکل جاتا, خزانہ ظاہر ہو جاتا, لوگ اس خزانے کو لوٹ جاتے, اس کو چوری کر جاتے اور اپنے گھروں میں رکھ لیتے, اس کے مالک بن جاتے, اس پر قبضہ کر لیتے. اس لیے میں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا, یہ بچے جب جوان ہوں گے تو اس کے نیچے سے وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے. کتابوں میں یوں آتا ہے, تفسیروں کی کتابوں میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے خزانے کی کیوں حفاظت کی, ان بچوں کی. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے ولی, بعض لوگوں نے نبی بھی لکھا ہے, اتنے بڑے ولی کے ہاتھوں اتنا بڑا کام ان چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا کیوں کروایا. روایتوں میں یوں آتا ہے کہ ان کے جو ماں باپ تھے وہ بڑے نیک تھے اور وہ کسی زمانے میں کسی پشت میں اگلی پشتوں میں وہ تھے اور ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھی. ان کی نیکیوں کی اثر کی وجہ سے, ان کی نیکیوں کی لاج رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان دو بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی, ان دو یتیم بچوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اس سے بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ چاہے کیسے بھی ہو, ان کی نیکی ان کے اولاد کو بھی کام لگتی ہے, ان کی نیکی کی وجہ سے ان کے اولاد کی بھی حفاظت ہوتی ہے, ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی خوشحال بنا دیتا ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم نیکوکار بن جائیں, برائی بالکل ہمارے اندر سے ختم کر دے. اور حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ ماں باپ اگر برے ہوتے ہیں تو اس کا اثر اولاد میں جاتا ہے. ذرا سوچے کون آدمی ہے دنیا میں کہ جو اپنے بچوں کو برا بنتا دیکھے, کون باپ ہے ایسا کہ جو اپنی اولاد کو کسی بڑی بری خصلت میں اور بری عادت میں مبتلا دیکھے, کوئی باپ نہیں ہوگا. ہمارے پاس ایسے بھی واقعات ہیں, ایک ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہم نے بہت برائیوں میں زندگی گزاری ہے لیکن الحمدللہ اب دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور وہ تمام کی تمام جو عادت ہے وہ بالکل ختم کر, ہم نے چوری بھی کی ہے, ہم نے زینا بھی کیا ہے, ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں, لیکن جب سے ہماری اولاد پیدا ہوئی ہے مفتی صاحب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کی ہے, آج اس کے بعد ہم نے کبھی ان چیزوں کی طرف رخ بھی نہیں کیا اور ان چیزوں کا خیال بھی ہمارے دماغ میں نے لایا, اب الحمدللہ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نے جیسی زندگی گزاری وہ بہت خراب زندگی تھی, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد اس میں پڑھے, ہماری اولاد اس میں پڑھے. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں 10 سال کا تھا تب سے میں مسالے کھاتا تھا, لیکن جب میری شادی ہوئی, میری شادی ہونے کے بعد میری اولاد ہوئی تو وہ تقریباً 22 سالیوں کو یہ عرصہ بنتا ہے, اس کے بعد میں نے میری اولاد جیسے ہوئی میں نے تمباکو بالکل بند کر دی, مسالہ اور سگریٹ وغیرہ سب کچھ بند کر دیا. وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب میرے دل میں یہ آیا کہ اگر میں بھی کھاؤں گا میرے بچے دیکھیں گے تو یہ بھی کھانے والے بنیں گے, میری تو بری عادت ہو گئی, میری تو زندگی گزر رہی ہے, جتنی میں نے گزاری ہے اتنا تو میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں, تو بچوں کے لیے کچھ کرتے جاؤں, بچوں کی کیوں میں زندگی بگاڑوں, بچوں کی کیوں میں عادتیں بگاڑوں. میں نے اسی وقت سے عہد کر لیا کہ میں تمباکو کبھی نہیں کھاؤں گا, آج تک میں نے تمباکو نہیں کھایا مفتی صاحب. یہ ہے باپ ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال تمہیں چاہیے کہ بڑھاپے سے پہلے ہم شباب کا, ہماری جوانی کی قدر کر لیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ ہاتھ سے جاتی ہے تو بہت پچھتاواتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو آئے اور جائے نہیں اس کو بڑھاپا کہتے ہیں, وہ جو جائے پھر لوٹ کر نہ آئے اس کو جوانی کہتے ہیں. یہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی, یہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی. جتنا تم کر سکتے ہو جوانی میں کرو. بہت سارے لوگ یہ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے, ان کے دل میں ایسے ارادے کہ بڑھاپا آئے گا تو بہت عبادت کر لیں گے. نہیں, عبادت نہیں, جوانی میں جو آدمی عبادت نہیں کرے گا اس کو بڑھاپے میں بہت کم توفیق ہوتی ہے. بڑھاپے میں آپ دیکھ لیجئے بہت سارے بوڑھے آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے جوانی میں عبادت نہیں کی, نمازیں نہیں پڑھی, آج وہ نماز پڑھ نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں تو جوانی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے تھے, حالانکہ بخشے بخشائے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا, ہماری ماں نے ایک مرتبہ پوچھا, اے نبی اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشے بخشائے بنائے ہیں, آپ کی ساری لفزشیں اگلی پچھلی معاف کر دی ہیں, پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں, آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, اللہ نے مجھے اتنے بڑے عہدے سے, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے, میں کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کروں, نہ کروں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے, اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہ رہے, تو میں ان کے پاؤں کو ہلاتی تھی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلتے تھے مجھے معلوم ہوتا تھا نہیں, اللہ کے نبی موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو جاتے تھے, ایک ایک آیت میں پوری پوری رات گزار دیتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. آج کوئی ہیں عالم یا کوئی غیر عالم دے ہیں کہ جو اس سنت کو ادا کرے, اللہ تعالیٰ مجھے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے وے, اور آپ سب کو اور سب کو یہ سارے مسلمانوں کو یہ توفیق دے وے. یہ سنت شاید کئی سال ہو گئے ہم نے نہیں سنی کہ کسی نے یہ سنت ادا کی ہو کہ اتنا کھڑا رہا ہوں. اب ہمارے بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جان بوجھ کر خوب کھڑا رہتے تھے, نماز میں کھڑے رہتے تھے, اور نماز میں کھڑے رہ کر قرآن پڑھتے تھے, اتنا کھڑا رہتے تھے کہ پھر نماز کے بعد وہ دیکھتے تھے میرے پاؤں پر ورم آئے کہ نہیں, میرے پاؤں پر ورم آئے کہ نہیں. جب ان کے پاؤں پر وہ ورم دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے, میرے نبی کی ایک سنت مجھ سے ادا ہو گئی. کون ہے ایسی سنت کو ادا کرے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اللہ کی محبت میں اتنا مستغرق ہو جاتے تھے, اتنا ڈوب جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کہا, سجدے سے کھڑے ہوئے, نماز سے فارغ ہوئے, میں نے کہا یا نبی اللہ, تو اللہ کے نبی نے پوچھا من, کون ہے تو؟ کہا عائشہ. کہا کون عائشہ؟ تو بنت ابو بکر. کون ابو بکر؟ بنت ابو قحافہ. کون ابو قحافہ؟ ابھی قحافہ کون؟ تو اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اور رحمتوں میں وہ گر چکے ہیں, رحمتوں کے درمیان وہ گر چکے ہیں. اس لیے پھر تھوڑی دیر کے بعد صبح میں جب صبح کی فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ میں ایسا ایسا واقعہ ہوا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کی رحمتوں میں کھو گیا تھا. اللہ کی رحمتوں میں کھو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے, صحابہ تلاش کرنے نکلے, کہاں چلے گئے اللہ کے نبی, دکھائی نہیں دے رہے. ایک باغ تھا جو بالکل پیک تھا اور دروازہ سب بند تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نالی کے ذریعے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نالی کے ذریعے اندر گیا, اللہ کے نبی کو دیکھا عبادت میں مشغول ہے. اللہ کے نبی نے کہا, اے ابو ہریرہ جاؤ, جا کر لوگوں کو کہہ دو جو لا الہ الا اللہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں, اللہ تعالیٰ اس کی جنت دے دیں گے. تو اللہ, حضرت ابو ہریرہ نے کہا کوئی نشانی تو دیجئے, کوئی میرا تھوڑی مانے گا. اللہ کے نبی نے کہا میرا یہ جوتا لے جاؤ. جوتا لے کر گئے, ابو حضرت عمر ملے, پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کرے گا دخل الجنہ, اللہ جنت میں داخل کرے گا. تو حضرت عمر نے ان کو دھکا دیا, وہ نیچے گرے. وہ پھر حضرت عمر ان کو لے کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کہا کہ اللہ کے نبی اگر لوگوں کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ پلو کھالی, ایمان قبول کر لو, ایمان میں آ جاؤ, جنت میں داخل ہو جائیں گے, تو کوئی عمل بھی پھر نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا, حضرت عمر کو یہ سمجھ میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا, کہ اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. تو روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی اتنی اللہ کی محبت میں اور اللہ کی جو نرمی ہے, اللہ کا جو رحم ہے اور کرم ہے, اتنا اس میں ڈوب گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات تھی وہ کہہ دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف تھے, اگلے پچھلی لفظیشیں معاف تھی, پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے. تو ہم کو کتنی عبادت کرنی چاہیے, ہم کو کتنی زیادہ عبادت. اس لیے آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور جوانی سے پہلے, بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ پب جی گیم ہے, یہ موبائل میں اپنی وقت کو, اوقات کو برباد کرنا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے برادری میں, ہماری قوم میں, ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت ساری خرافات داخل ہو چکے ہیں, ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے. ایک سنگٹھن ہمارا بنائیے, اس میں ہمارے بہت سارے فیصلے ہوں, اور اسی سنگٹھن کے تحت ہمارے سارے, چاہے وہ سڑک کی لائن سے ہو, چاہے وہ راستوں کی لائن سے ہو, چاہے وہ پانی کی لائن سے ہو, چاہے وہ بیماری کی لائن سے ہو, چاہے وہ ہاسپٹل کی لائن سے, کسی بھی لائن سے ہو, چاہے سرکاری کام کی لائن سے ہو, وہ سارے کے وہ سنگٹھن مل کر وہ سارے کاموں کو نمٹائیں, وہ سارے کاموں کو سالو کریں. ایسے ہمیں فکر کرنی چاہیے. تو بہرحال آپ لوگوں سے میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ جوانی کی قدر کریں. یہ جوانی میں جو کچھ کر سکو گے وہ ہو جائے گا, ورنہ پھر بعد میں آپ کرنا چاہو گے تو کبھی تو پیٹ دکھے گا, کبھی سر دکھے گا, کبھی پاؤں دکھے گا, کبھی ہاتھ دکھے گا. کچھ کرنا چاہو گے تو پھر نہیں کر سکو گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شباب کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.